السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ واجتباکم وما جعل علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل وفی هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فإنك أنت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. محترم حضرات، سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ہم سب پر واجب ہے کہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی حالت میں صحت کے ساتھ جمعۃ المبارک عطا فرمایا. جمعے کا مبارک دن، برکتوں والا دن، مسلمانوں کے لیے، عبادت کے لیے، خاص طور پر اجتماع جمعہ اس کے لیے مخصوص کیا گیا. اللہ پاک فرماتے ہیں وَإِذَا نودی علی صلاتی من یوم الجمعتی فسعوا الی ذکر اللہ. جب جمعے کے دن اذان دی جائے یعنی نماز کے لیے، تو جلدی کرو اللہ کے ذکر کے لیے. وزر البیع، اور تمام تجارت کاروبار زندگی ترک کر دو. تو جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے افضل دن ہے، برکت والا دن ہے، عبادت کا دن ہے، لیکن اس کی جو اصل روح ہے وہ اجتماع جمعہ ہے. اور یہ جو اجتماع جمعہ رکھا گیا ہے، اس کی بھی اصل روح خطبہ جمعہ ہے. نماز تو الحمدللہ ہم پانچ وقت پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز ہوتی ہے، لیکن جمعے کے دن مسلمانوں کی اجتماعیت خطاب جمعہ یا خطبہ جمعہ کے حوالے سے بڑی اہم ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ جمعے کے دن خطبہ دیتے اور دو رکعت نماز فرض ادا کرتے، اور خطبے میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تذکیر و یاد دہانی کرواتے. کانا یقرأ القرآن ویذکر الناس، وہ قرآن حکیم کی تلاوت فرماتے تھے اور لوگوں کو یاد دہانی کرواتے. لہذا کن چیزوں کی یاد دہانی جمعے کے خطبے میں ہونی چاہیے؟ سب سے اہم ترین بات جو ہم سب کے ذہن میں رہنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اس کائنات کا رب اللہ ہے، وہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے، اور بالآخر مرنے کے بعد اس کے سامنے حاضری دینی ہے. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کی گواہی، آخرت کا بیان، موت کے بعد آنے والی زندگی کا بیان، پھر مزید یہ کہ مطالبات دین کیا ہیں، دین ہم سے کیا مطالبات کرتا ہے، ان باتوں پر فوکس ہونا چاہیے خطبہ جمعہ. تو الحمدللہ آیت نمبر 78 سورہ حج کی زیر مطالعہ ہے. محرم کے حوالے سے خاص پیغام اس آیت مبارکہ میں موجود ہے. اس کا ایک حصہ ہم نے پڑھ لیا تھا، آخری حصہ انشاءاللہ آج مکمل کریں گے. جو پہلا حصہ ہم نے پڑھا تھا اس میں جہاد کی پکار تھی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وجاہدوا فی اللہ حق جہاد، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسے کہ اس کی راہ میں جہاد کا حق ہے. واجتباکم، اس اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس عظیم جہاد کے لیے، اس سعادت کے لیے چن لیا. وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اور تمہارے لیے دین میں کوئی حرج کوئی تنگی نہیں رکھی. ملت ابیکم ابراہیم، یہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا طریقہ ہے تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. وسماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، انہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا پہلے بھی اور اب بھی. لیکون الرسول شہیدا علیکم، اور یہ جہاد اس لیے کرو تاکہ رسول تم پر گواہ بنے. وتکونوا شہداء علی الناس، اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو. فاقیموا الصلاۃ واتوا الزکاۃ، تو آپ اگر جہاد اور شہادت علی الناس کی ذمہ داری ادا کرنا چاہتے ہو تو آغاز کہاں سے ہوگا؟ فَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، تو نماز قائم کرو. وَآتُ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے چمٹ جاؤ، مضبوطی سے تھام لو اللہ کو. وہ مولاکم، وہ تمہارا مولا ہے، کارساز ہے، پشت پناہ ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، تو کیا ہی بہترین مولا ہے اور کیا ہی بہترین مددگار. الحمدللہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے جو پہلی بات ہم نے سمجھی وہ ہے جہاد کی پکار، اور جہاد کے تین درجے یا تین مرحلے یا تین لیولز ہم نے سمجھے تھے. جہاد کے معنی ہوتے ہیں کوشش کرنا، کشمکش کرنا، سٹرگل کرنا، کشاکش کرنا. لہذا جہاد کا سب سے پہلا مرحلہ اپنے نفس کے خلاف جہاد، پانچ وقت کی باجماعت نماز ادا کرنا، حلال روزی کمانا، پردے کے احکامات پر عمل کرنا، گھر کے اندر شریعت کا نفاذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ جہاد مان نفس ہے. دوسرا جہاد، جہاد بالعلم، جہاد بالقرآن، اس میں انشاءاللہ آج تفصیلی بات کریں گے آخر میں. اور تیسرا جہاد کہلاتا ہے جہاد بالسیف، تلوار کے ذریعے جنگ کرنا. جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کا تعلق ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں درجوں میں، تینوں مرحلوں میں جہاد کیا، جہاد مان نفس، جہاد بالقرآن، جہاد بالسیف، تینوں مرحلوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد ثابت ہے. پھر ایک اور بڑی اہم اصطلاح اس آیت مبارکہ آئی لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہی دے سکو. یہ اصطلاح کہلاتی ہے شہادت علی الناس، عربی ٹرم ہے. شہادت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ شہادت کے معنی ہوتے ہیں گواہی دینا، علی الناس لوگوں پر. یعنی لوگوں کے خلاف گواہ بننا، تاکہ تم لوگوں کے خلاف گواہ بن سکو اور رسول تمہارے خلاف گواہ بن سکے۔ یہ شہادت علی الناس کی گواہی ہے کیا؟ یہ بات سمجھ لیجئے کہ قیامت کے دن ایک عدالت لگنے والی ہے۔ قیامت کے دن بنیادی طور پر ڈے آف ججمنٹ ہے، ڈے آف ریوارڈ ہے، اور عدالت میں منصف کون ہوگا؟ جج، وہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوگا۔ لہذا جتنے بھی رسول دنیا میں بھیجے گئے وہ سب گواہی دینے آئے تھے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے انہوں نے لوگوں پر گواہی پیش کی۔ بہت سے لوگوں نے ان کی بات مان لی، ایمان لیا ہے، توحید کو قائم ہو گئے، قیامت کے دن وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ رسولوں کی بات نہیں مانتے تھے، مخالفت کرتے تھے، نتیجتاً دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا ایسے لوگوں پر، اور قیامت کے دن بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب میں جکڑے گا۔ لیکن یہ جو ثواب اور بدلہ اور ریوارڈ، یہ عدالت کی کاروائی کے بعد ہوتا ہے، لہذا قیامت کے دن جو عدالت لگنے والی ہے اس میں سرکاری گواہ کے طور پر تمام رسولوں کو پیش کیا جائے، اور رسولوں سے پہلا سوال یہی ہوگا کہ جو کلام دین آپ تک پہنچا تھا آپ نے خود عمل کر کے دوسروں تک پہنچایا یا نہیں۔ آپ رسول اگر گواہی دیں کہ جو پیغام مجھ تک پہنچا تھا وہ میں نے اللہ کے بندوں تک پہنچا دیا، تو رسول بری الذمہ ہو گئے، اب اکاؤنٹیبل کون ہے؟ اب کس سے پوچھا جائے گا؟ اب ہر امتی سے پوچھا جائے گا کہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا تھا یا نہیں۔ اب اگر امتی کہے مجھ تک تو پہنچ گیا، تو اب سوال امتی سے ہوگا کہ جو پیغام آپ تک پہنچا تھا آپ نے اس پر کتنا عمل کیا، اور عمل کر کے اپنے گھر والوں کو، اپنے لوگوں تک پہنچایا یا نہیں۔ یہ عمل کہلاتا ہے شہادت علی الناس، خود اس کو قبول کرنا، خود اس کے احکامات پر عمل کرنا، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے رویوں سے، اپنے بیہیویئر سے اس دین کی گواہی دینا، اور کم از کم گھر والوں تک، محلے والوں تک، خاندان والوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا، یہ شہادت علی الناس کی گواہی ہے۔ لہذا مجھے یاد آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گواہی دنیا میں بھی لی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرفات کے میدان میں جو خطبہ دیا، خطبہ حجۃ الوداع، وہ بہت سارے ادوارات سے بڑا اہم خطبہ ہے، لیکن اس خطبے کا خاص پہلو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے تمام مسلمانوں سے گواہی لی تھی، الہ حل بلغتو، لوگوں گواہ رہو، سنو کیا میں نے تم تک پہنچا دیا یا نہیں۔ 125,000 کا مجمع جواب دیتا ہے قد بلغتا و دیتا و نساتا، آپ نے نہ صرف پہنچا دیا، حق کے نصیحت ادا کر دیا، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، یہ انگشت شہادت کہلاتی ہے، نماز میں بھی ہم گواہی دیتے ہیں، آسمان کی طرف اٹھا کر اللہ کو گواہ بنایا، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے، اللہ تو گواہ رہے۔ قیامت کے دن تمام پیغمبر و انبیاء کرام سے اللہ پاک پوچھے گا کیسا ہوگا وہ دن، جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف, اپنی قوم کے خلاف گواہی کے طور پر لائیں گے. لہذا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے, بڑا ایمان افروز واقعہ ہے, ہلا دینے والا واقعہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ مجھے قرآن سنائیے. صحابہ کرام کی محفل ہے, اللہ کے نبی بھی موجود ہیں علیہ الصلاۃ والسلام. عبداللہ بن مسعود نے قرآن پڑھنا شروع کیا, سورہ نساء. پہلے فرمایا کہ آپ پر, آپ کو قرآن سناؤں, آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا مجھے دوسروں سے قرآن سننا اچھا لگتا ہے. لہذا عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن حکیم کی تلاوت شروع کی سورہ نساء کی, اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچا, فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کیسا ہوگا وہ دن جس دن ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی قوم کے خلاف گواہی کے طور پر لائیں گے. تو عبداللہ فرماتے مجھے آواز آئی, ٹھہر جاؤ ٹھہر جاؤ. جب میں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی, اس احساس کے قیامت کے دن مجھے اپنی قوم کے خلاف گواہی دینی ہوگی. تو شہادت علی الناس, لوگوں پر گواہی قائم کرنا اپنے قول سے, اپنے عمل سے, اپنے کردار سے, اور اس نظام کو قائم کر کے. آج دنیا یہ گواہی مانگتی ہے ہم سے, آپ کے پاس بہترین نظام ہے لیکن ہے کہاں؟ آپ کا سیاسی نظام بہترین, آپ کا معاشی نظام بہترین, آپ کا معاشرتی نظام بہترین, خاندانی نظام بہترین, تعلیمی نظام بہترین, حکمت اور دانائی کا ہر چیز بہترین ہے کہاں؟ پاکستان کا سیاسی نظام کتنا بہترین ہے ہم سب جانتے ہیں. ابھی 27ویں ترمیم جب امپلیمنٹ ہوگی تو اور زیادہ کھل کر کھل کر سامنے آئے گا کیا بہترین سیاسی نظام چل رہا ہے. معاشی نظام اتنا بہترین ہے کہ دنیا سر پکڑتی ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان اور سودی نظام, سبحان اللہ. بجٹ میں 45% آپ کا ریونیو سود کی پیمنٹ پہ گیا, 45% آف یور ریونیو سود پر ادا کر رہے ہیں. معاشرتی نظام, خاندانی نظام بیڑا غرق ہو رہا, آہستہ آہستہ گریجولی اخلاقی قدروں کا جنازہ نکل رہا. دیکھنا چاہیں اخلاقی قدریں تو کسی شادی میں شرکت کر لیجیے, اندازہ ہو جائے گا. مسلمان کی شادی میں اور ہندو کی شادی میں کیا فرق رہ گیا ہے, کوئی بتائے کیا فرق ہے؟ ہندوستان میں ایک شادی ہو رہی ہے, ایک شادی پاکستان میں ہو رہی ہے, کراچی میں ہو رہی ہے, دونوں میں فرق کیا رہ گیا؟ تھوڑا سا فرق ہے کہ مولوی صاحب یہاں پوچھتے ہیں قبول ہے قبول ہے قبول ہے, وہاں پنڈت جی سات پھیرے لگوا دیتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ. اور اب تو نیا خاندانی نظام آ رہا ہے جس میں کہا جا رہا ہے دیر از نو نیڈ آف اینی کائنڈ آف ویڈ لا, نکاح کی ضرورت ہی نہیں, چلو انا للہ و انا الیہ, وی آر فرینڈز لیونگ ٹوگیدر, ہم دوست ہیں آپس میں ساتھ رہ رہے ہیں بس. یہ ہے خاندانی نظام. جو نیا سوشل انجینئرنگ پروگرام آ رہا ہے پاکستان سمیت پوری دنیا میں, پاکستان سمیت پوری دنیا میں, وہاں خاندان کا ادارہ تباہ و برباد. تو یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. بہرحال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے قول سے, اپنے عمل سے ایک گواہی قائم کر کے دکھائی کہ دین قابل عمل ہے. اور ان کے بعد ان کے خلفائے راشدین نے وہ خلفاء جو راشد تھے انہوں نے قائم کر کے قائم رکھا, 30 سال تک خلافت راشدہ کا نظام قائم رہا, اور صرف قائم ہی نہیں رہا ایکسٹینڈ ہوتا رہا, ایران, مصر, فلسطین, یروشلم, کہاں کہاں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام جہاد اور قتال کے لیے نکلے, آدھی دنیا فتح کر لی. 20 لاکھ مربع میل پر حکومت قائم کرنے والے, خلافت راشدہ قائم کرنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, 3 بڑے آدموں میں مسلمانوں کی حکومت تھی. لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت کیا ہے, تھے تو آبائی تمہارے مگر تم کیا ہو, ہاتھ پر ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو. بہرحال پاکستان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان میں, میں نے عرض کیا جو صورتحال بن گئی ہے, سیاسی نظام, معاشی نظام, معاشرتی نظام, تعلیمی نظام, کہیں سے بھی اسلام نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی. نام ہمارا اسلامی جمہوریہ پاکستان اور کام جس طرح کے ہم کر رہے ہیں, بہرحال شہادت کی گواہی دینا کہ یہ دین قابل عمل ہے یہ ہماری ذمہ داری. اس کے بعد اگر کرنے کا کام ہے, اگر قائم کرنا چاہتے ہو, شہادت کی گواہی دینا چاہتے ہو, تو آغاز ہوگا فاقیم الصلاۃ, نماز قائم کرو. اس پر میں ہر خطبہ جمعہ میں اس لیے توجہ دلاتا ہوں کہ یہ ذمہ داری ہے والدین کی, اساتذہ کی, مولوی صاحبان کی, کہ اقامت صلاۃ کا تذکرہ کریں. نماز پڑھنی نہیں ہے, نماز قائم کرنی ہے. اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر, نماز قائم رکھیے سورج کے ڈھلنے سے لے کر رات کے چھا جانے تک, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, وقرآن الفجر, اور قرآن فجر کا قرآن. تو ایک دن میں کتنے وقت کی نماز فرض ہے, اور یہ نماز فرض ہے با جماعت, اجتماعی, کس اجتماعیت کے ساتھ. مسجد بنائی اس لیے جاتی ہے کہ یہاں جماعت سے نماز پڑھی جائے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ کے ساتھ فرض کی گئی ہے. لہذا خود بھی باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کریں, کوشش, اور اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو خاص طور پر مسجد سے محبت پیدا کریں, مسجد سے تعلق, قلبی تعلق, مسجد سے ایسا تعلق ہمارا ہو جیسے مچھلی کو جب پانی سے باہر نکالا جاتا ہے تو وہ بے چینی محسوس کرتی ہے, اسی طرح مسجد سے باہر ہم جائیں تو ہمیں محسوس ہو کہ ہم دنیا پرستی میں لگ گئے. ہمیں مسجد سے ایک بڑا گہرا تعلق ہونا چاہیے, مسجد سے محبت, مسجد کے معاملات میں شرکت کرنا, اور خاص طور پر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرنا. نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو نظام قائم کیا اس کی کور ویلیو, سب سے امپورٹنٹ ویلیو, مسجد اور اقامت صلاۃ. اسلامی ریاست میں اللہ پاک فرماتا ہے الذین امکناہم فی الارض اقام الصلاۃ, وہ لوگ جن کو ہم زمین میں تمکن عطا فرماتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں, واتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرتے ہیں, وامروا بالمعروف نیکی کا حکم دیتے ہیں, ونہوا عن المنکر برائی سے روکیں گے, وللہ عاقبۃ الامور اور تمام معاملات کا بہرحال اللہ ہی کی طرف معاملہ لوٹنے والا. اسی طرح دوسرا نظام جو قائم کرنے کا ہے وہ آت الزکا, زکوٰۃ ادا کرو, واعتصموا باللہ اور اللہ تعالی سے جڑ جاؤ, چمٹ جاؤ. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے احتسام کے مطلب کیا ہوتے ہیں اور احتسام باللہ سے کیا مراد ہے. احتسام کا مطلب ہوتا ہے مشکل میں ڈر اور خوف کے وقت کسی کا سہارا حاصل کرنا, کسی کی پناہ حاصل کرنا. تو واعتصموا باللہ اور چمٹ جاؤ اللہ تعالی سے. اب پھر سوال ذہن میں پیدا ہوتا اللہ سے کیسے چمٹیں, تو اس کا جواب قرآن حکیم میں اللہ پاک نے دیا، واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، سورہ آل عمران میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی قرآن حکیم سے مضبوطی سے چمٹ جاؤ تاکہ تفرقے میں نہ پڑو۔ تو آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ پاک ہمیں جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شہادت علی الناس لوگوں پر گواہی دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنا سہارا عطا فرما دے، اعتصام باللہ، چمٹ جاؤ اللہ سے۔ اللہ سے چمٹنا یہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب سے مضبوطی، ہمارا ایک قلبی اور روحانی تعلق بن جائے، اللہ کے گھروں سے ہمارا تعلق بن جائے، اللہ والوں سے ہمارا تعلق بن جائے، ہر وقت ہر آن بس اللہ ہی اللہ ہو، جو دم غافل سو دم کافر، جس دم میں غفلت ہو وہ کافرانہ دم، ہر وقت اللہ کا ذکر ہو، اللہ کو یاد رکھا جائے، دل ڈھونڈتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن، بیٹھے رہیں تصور جانا کیے ہوئے، 24 گھنٹے میں معمولات میں ہمیں اللہ تعالیٰ یاد رہے، اللہ کے احکامات یاد رہے۔ ظاہری بات ہے کسی کام کی فیزیبلٹی بھی ہوتی نا، 24 گھنٹے کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، آپ کی سنت پر اگر زندگی گزاریں گے تو ہر وقت ہر آن اللہ سے تعلق جڑا رہے گا۔ 24 گھنٹے کی سنتیں کیا ہے نبی کریم کے علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا جائزہ لے لیجئے۔ اللہ سے چمٹنے کا سب سے بہترین ذریعہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے چمٹ جاؤ۔ لہذا 24 گھنٹے میں نماز با جماعت کتنا وقت لگتا ہے؟ گھنٹہ بھر، سوا گھنٹہ، 2 گھنٹہ۔ اسی طرح مسنون دعائیں، ادیائے معصورہ، آپ دیکھیں 24 گھنٹے کی دعائیں، ہر کام کی دعا آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنت ثابت ہے۔ اور دعا اصل میں اللہ اور بندے کا بڑا گہرا تعلق ہے، مسلسل تعلق ہو۔ لہذا 24 گھنٹے میں اہم دعائیں کون کون سی ہیں اس کا تذکرہ کر لیتے ہیں، کم از کم یاد ہونی چاہیے، کم از کم اپنے بچوں کو اس کا تعلق کرائیں۔ مثلا رات کا اختتام، دن کا اختتام ہوا، رات آغاز ہوئی، سونے جا رہے ہیں، سونے وقت کے کچھ اعمال ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہیں، قرآن حکیم کا کچھ حصہ پڑھ کر سوئیں، باوضو سوئیں تو بہت ہی اچھی بات ہے، وہ قرآن آیات جو روزانہ پڑھنے کی ہیں وہ ہمیں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ مثلاً سورہ فاتحہ ہمیں زبانی یاد ہے، سورہ فاتحہ آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، آیت الکرسی ہم پڑھ سکتے ہیں، پورا رکو یاد کر لیجئے، آیت الکرسی والا توحید کا کلائمیکس، سورہ بقرہ کا آخری رکو، آخری 2 آیات مسنون ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، چاروں قل پڑھنے کی عادت ڈالی ہے، کم از کم 3 قلوں کی، سورۃ الاخلاص، سورۃ فلق، سورۃ ناس، ان کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ اگر عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت پڑھی تو امید ہے اللہ کی ذات سے ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ وہ پھر صبح بیدار ہوئے، دیکھیں بیدار جانور بھی ہوتا ہے، کافر بھی ہوتا ہے، مسلمان بھی ہوتا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق ہوتا ہے نا، یہ ڈفرنس ہے نا، ڈفرنس، فرق یہ ہے کہ مسلمان بیدار ہوتا ہے تو کس کا شکر ادا کرتا ہے؟ اللہ سے چمٹ جاؤ، اللہ سے چمٹنے کا ذریعہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے چمٹ جاؤ۔ لہذا دعا الحمدللہ الذی احیانی بعدما اماتنی والیہ النشور، کم از کم 10 دعائیں مسنون آپ یاد کر لیجئے، مسجد میں آنے کی، مسجد سے جانے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، بیت الخلاء سے آنے کی، کھانا کھانے سے، کھانا کھانے کے بعد، سونے سے پہلے، اٹھنے کے بعد، یہ ساری مسنون اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن دعا کے ذریعے اس میں نور پیدا کیا جا سکتا ہے۔ پھر ہمارے معمولات میں یہ بات شامل ہونی چاہیے کہ قرآن حکیم کا کچھ حصہ ضرور تلاوت کریں گے انشاءاللہ. پانچ نمازوں کے ساتھ اگر جوڑ لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے. پانچ نمازوں میں باوضو بھی ہوتے ہیں الحمدللہ. قرآن حکیم کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع کیجئے. علماء کرام صوفیہ کرام بتاتے ہیں کہ پہلی تاریخ چاند کی جو ہے اس میں پہلا پارہ پڑھ لیجئے, لہذا تیس تاریخ آئے گی تو کون سا پارہ ہوگا. کم از کم ایک مہینے میں ایک مرتبہ قرآن حکیم کی تلاوت ہو سکے گی, ممکنات میں سے فیزیبل ہے, آسانی کے ساتھ اچیویبل ہے. ایسا ٹارگٹ دیا جا رہا ہے کہ جو آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں, کریں گے انشاءاللہ. آواز ہی نہیں آئی. تو سنت اعمال قرآن حکیم سے تعلق, اور اس پہ انشاءاللہ آئندہ بات کریں گے. واعتصموا بحبل اللہ, قرآن حکیم سے ایک شعوری تعلق بھی ہونا چاہیے. قرآن کو پڑھتے ہوئے آپ کو محسوس ہونا چاہیے کہ اللہ کا کلام ہے. اقبال سے کسی نے پوچھا, تلاوت کر رہے تھے, کیا پڑھ رہے ہو؟ اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں. اچھا, کچھ سمجھ میں بھی آتا ہے؟ اقبال کہتے ہیں شرمندگی ہوئی مجھے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, چھوٹی کلاس میں رہے ہوں گے. پھر اقبال کا وہ شعر سمجھ میں آتا ہے, تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب, گرہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشا. تو قرآن حکیم سے قلبی تعلق, روحانی تعلق, شعوری تعلق. شعوری تعلق کیا ہوتا ہے؟ کہ اللہ کا کلام ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات ہیں جو دیے جا رہے ہیں, ڈوز اینڈ ڈونٹس دیے جا رہے ہیں. اور پھر شعوری طور پر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کر اس پر عمل کی کوشش کی جائے. یہ ہے احتسام بحبل اللہ. اللہ سے دعا کیجیے اللہ پاک ہمیں ساری زندگی قرآن حکیم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات.